التقوى وتمتعه فيها طويلا.
أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات بر محمد وآل محمد. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ان کی مشہور و معروف زیارت وارثہ کے ذریعے سے یہ ہمارا سلسلہ بیان ہے. موضوع بحث اس مقام تک پہنچا تھا کہ حضرت حباب دلہ ابراہیم کے وارث ہیں، موسیٰ کے وارث ہیں، عیسیٰ کے وارث ہیں. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، سلام اس حسین پر جو موسیٰ کلیم اللہ کے وارث ہیں. حضرت سید الشہداء، میں نے عرض کیا کہ وہ تو بہت عظیم ہستی ہیں. نوح کی کشتی کو اس وقت نجات ملی جب حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجی. ساری دنیا کو جو نجات عطا کرے وہ نوح کی کشتی ہے، جو نوح کو نجات عطا کرے وہ حسین ابن علی ہے. حضرت ابراہیم نے گریہ کیا مولا حسین پر، حضرت موسیٰ نے گریہ کیا. کل ایک بات شروع کی تھی لیکن مکمل نہیں ہو پائی. حضرت موسیٰ خود بنی اسرائیل سے ہیں، اور حضرت موسیٰ جو بنی اسرائیل سے ہیں تو حضور کی حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے. تو کچھ علماء ایسے ہیں جو حضرت موسیٰ کے درجے کے برابر ہیں، تو سید الشہداء کا مقام کیا ہوگا؟ حسین ابن علی تو بہت بلند ہستی ہیں. بہت مشہور جملہ ہے مقدس اجبیلی کا کہ جب حضرت موسیٰ خواب میں آئے سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ، حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے. ایک اور حدیث ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے برابر نہیں، ان سے افضل ہے. یہ حدیث اہل بیت اطہار کے لیے، تو ان کا مقام مولا کائنات کا مقام تمام انبیاء سے بلند ہے. محفل مرزا کی مجلس میں آج گزارش کر رہا تھا. لیکن جو برابر ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم سے افضل آپ کا مقام، آپ کے اہل بیت کا مقام، لیکن وہ کون سے علماء ہیں کہ جن کا مقام ہم جیسے انبیاء کے برابر ہے؟ تو حضور نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ جاننا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ ایک تو یہ مقدس اجبیلی ہیں، نجف اشرف میں ان کی قبر ہے. علماء جاتے ہیں اگر کوئی شرعی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، ان کی قبر پر جا کر توسل کرتے ہیں، تو وہاں مشکل حل ہو جاتی ہے. تو حسین کے در کا خادم ہو وہ عطا کرتا ہے. جنت لینی ہو تو جنت تو اہل بیت تو بہت بڑی ہستی ہیں، راستہ اس سے آگے کا دکھائیں گے حسین، راستہ اس سے آگے کا دکھائیں گے حسین، راہ جنت تو ہمیں حر ہی دکھا دیتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو مقدس اربیلی کا وہ مقام ہے، تو سرکار ختمی مرتبت نے کہا کہ ایک مقدس ہے، تو کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا تو مجھے یقین تو آ گیا، لیکن کیا اجازت ہے کہ میں مقدس کا امتحان لے لوں؟ کہ جاؤ. حضرت موسیٰ تشریف لاتے ہیں مقدس اربیلی کے پاس، سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بتلائیے آپ کا نام کیا ہے؟ تو مقدس اربیلی کہتے ہیں کہ میرا نام احمد، باپ کا نام محمد، اردبیل میں پیدا ہوا، نجف میں رہتا ہوں، حوضے میں تعلیم حاصل کی، اتنا عرصہ پڑھے ہوئے ہو گئے، سوتا اس وقت ہوں، اٹھتا اس وقت ہوں، تفصیل بتلانا شروع کی. تو حضرت موسیٰ گھبرا کر کہتے ہیں میں نے آپ کا نام پوچھا تھا خالی کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ نے اپنا نام بتلا دیا، آپ کے والد گرامی کا نام بتلا دیا، اپنا خاندان بتلا دیا، اپنی رہائش بتلا دی. تو کہا کہ مقدس جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنے وقت کو یاد کیجئے کہ جب خدا نے آپ سے سوال کیا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتلاؤ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، سورہ طہ کی آیتیں، قال ہی عصایا اتوقع علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. کہ ہاتھ میں عصا ہے، اس سے بکریاں چراتا ہوں، اس سے سہارا لیتا ہوں، اس سے دوسرے بہت سارے کام کرتا ہوں. خدا نے پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے تو کہہ دیتے کہ عصا ہے. یہ تفصیل بتلانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہاتھ میں عصا ہے، اس سے بکریاں چراتا ہوں، اس سے سہارا لیتا ہوں. کبھی دیکھو بات یہ ہے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو مقدس بات یہ ہے کہ اس وقت زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں براہ راست خدا سے بات کر رہا تھا. اور جب انسان محبوب سے بات کرتا ہے تو جی چاہتا ہے بات لمبی ہوتی جائے. تو کہ میں خدا سے بات کر رہا تھا، پہلا موقع تھا، بات کرنے میں اتنا لطف آ رہا تھا کہ جی چاہتا تھا بات لمبی ہوتی جائے، بات لمبی ہوتی جائے. لہذا خدا کو اتنا لمبا جواب دیا اور آخر میں جملہ کہا ولیا فیہا معارب اخرى، اے خدا اس عصا میں میرے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. یعنی اشارہ کرنا چاہ رہے تھے اے خدا یہ بھی پوچھ لے کہ کیا فائدے ہیں تاکہ میں پھر بات کرنا شروع کروں. تو کہا میرا دل چاہ رہا تھا خدا سے لمبی بات ہو جائے، اس لیے کہ پہلی بار خدا سے بات ہو رہی تھی. مقدس نے کہا بس جو معاملہ آپ کے ساتھ تھا وہی معاملہ میرے ساتھ ہے، آپ کی پہلی بار خدا سے بات ہو رہی تھی، میری پہلی بار نبی خدا سے بات ہو رہی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ ہے مقدس اردبیلی. تو ان جیسے علماء کا مقام کا بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر. خود یہ مقدس، یہ اس مقام تک جب ان کا انتقال ہوا ہے، عجیب متقی آدمی تھے. ان کا نام مقدس نہیں تھا، میں نے عرض کیا اصل نام ان کا تھا احمد، لیکن مقدس، اتنے مقدس ہوئے کہ تاریخ تشیع کے ایک ایک مجتہد، مرجع تقلید، بڑے سے بڑے عالم نے انہیں مقدس کہا. پاکیزہ اتنے تھے یہ. ایک نجف سے کربلا جا رہے تھے زیارت پر، سواری میں، کرائے کی سواری تھی، تو اس سے بات یہ ہوئی تھی کہ میں فقط اکیلا جاؤں گا، سامان نہیں میرے ساتھ، کیونکہ سامان کا کرایہ الگ ہوتا تھا. تو راستے میں جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ مقدس آپ کربلا جا رہے ہیں تو میرا خط پہنچا دیجئے گا، فلاں جاننے والا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کربلا داخل ہوئے تو دیکھا کہ پیدل چلتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، سواری ساتھ میں. تو لوگوں نے کہا مقدس آپ سواری پر، آپ سواری ساتھ میں بھی ہے لیکن پیدل داخل ہو رہے ہیں. کہا اس سے بات یہ تھی کہ کوئی بھی سامان میرے ساتھ نہیں ہے، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ کم سے کم یہ کاغذ کی بھی وعدہ خلافی ہو جائے. عجیب عالم ہے یہ، کہ ایک کاغذ کی بھی وعدہ خلافی ہو جائے یہ میں نے مناسب نہیں سمجھا. نماز شب پڑھتے تھے مولا کے حرم میں، اس وقت کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، ڈول ڈالا انہوں نے پانی کے لیے اور پانی نکالنا چاہتے تھے رات کے وقت. میں آنا چاہ رہا ہوں مقدس اردبیلی سے اہل بیت کی طرف، غور فرمائیے گا یہ کیوں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے پانی ڈالا، ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، تو ہیرے اور جواہرات باہر آ گئے. اچھا کو مثلا کوئی مجھ جیسا ہوتا کہتا الحمدللہ اللہ نے نماز شب کا انعام یہی دے دیا، ماشاءاللہ یہی مل گیا انعام. وہ جیسے انسان بسا اوقات کو سوچ رہا ہوتا ہے، پہلی مرتبہ نماز شب پڑھی مثلا بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، اور صبح کے وقت آپ روٹی لینے کے لیے پہنچے یا دودھ لینے کے لیے پہنچے اور آپ نے 100 کا نوٹ دیا اور اسے اندازہ نہ ہوا، اس نے بے خیالی میں جب پیسے واپس کرنے لگا تو 500 کا نوٹ آپ کو واپس کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ مثلا انہوں نے 1000 کا نوٹ دیا تھا. بے خیالی ہو جاتی ہے بسا اوقات. تو وہ پہلی مرتبہ نماز شب پڑھی تھی، صبح صبح پہنچے تھے، کہا بار اللہ تیرا شکریہ، نماز شب کا تحفہ تو یہیں دے دیا صبح صبح تو نے. جی نہیں، یہ واپس پلٹانا، یہ نماز شب کا تحفہ نہیں ہے، یہ غلطی سے آ گیا، اس کو آپ کو واپس کرنا ہے. تو اس طرح سے مقدس ہیرے اور جواہرات باہر آ گئے. تو انہوں نے اسے الٹ دیا, واپس ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے, پانی دوبارہ نکالا, دوبارہ ہیرے جواہرات باہر آ گئے, انہوں نے دوبارہ الٹ دیا. تیسری مرتبہ جب ایسا ہوا تو کہتے ہیں بارے الہ مجھے ہیرے اور جواہرات نہیں چاہیے, نماز شب کے لیے تھوڑا سا پانی چاہیے. ایسی پاکیزگی, ایسی عبادت. اب جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا, دیکھا مولا امیر المومنین کے حرم میں ہے, کیونکہ دفن بھی نے وہیں کیا گیا ہے مولا کی زری کے ساتھ میں بالکل, تو مولا امیر المومنین کے حرم میں ہے. تو بیٹے نے کہا کہ بابا مرنے کے بعد کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو مقدس نے عجیب جملہ کہا, کہا بیٹا میرا سارا علم ختم ہو جاتا, میرا سارا تقویٰ برباد ہو جاتا, میری ساری محنت ضائع ہو جاتی اگر اس صاحب قبر کی محبت میرے دل میں موجود نہ ہوتی. اگر ان کی محبت نہ ہوتی سب بیکار ہو جاتا, ساری نمازیں, سارا تقویٰ, سب ختم ہو جاتا. ان کی محبت نے بچا لیا مجھے. سر محشر, اب ذہن میں آ رہا ہے پڑھ دیتا ہوں میں, سر محشر علی کا عشق ایسا کام کر دے گا, سر محشر علی کا عشق ایسا کام کر دے گا, سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا. صلوات بر محمد. یہ عشق علی, اس کی قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا, تو جو عشق علی رکھتا ہے تو موت کا فرشتہ اس پر ماں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے. سر محشر علی کا عشق ایسا کام کر دے گا, سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا. اور یہ منکر جانتا ہے کہ فقط ایک نعرہ حیدر, یہ منکر جانتا ہے فقط ایک نعرہ حیدر اسے ظاہر میں باطن میں بہت بدنام کر دے گا. اس لیے کہ جیسے خدا کی تسبیح کے بارے میں سبح للہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ تسبیح کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ کیا کائنات کی ایک ہی چیز سبحان اللہ کہہ رہی ہے, کائنات کی ایک ہی چیز الحمدللہ کہہ رہی ہے؟ کہا نہیں, تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بے عیبی کا اعلان کرنا, یعنی کائنات کی ہر چیز اپنے وجود کے ذریعے اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہی ہے. یعنی سورج بتلا رہا ہے کہ سورج کا خلق کرنے والا بے عیب ہے, زمین بتلا رہی ہے کہ زمین کا خلق کرنے والا بے عیب ہے, ستارے بتلا رہے ہیں, زمین و آسمان کا نظام بتلا رہا ہے کہ جو خلق کرنے والا ہے وہ بے عیب ہے. تو علماء یہاں پر لکھتے ہیں کہ ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ زبان پر آئے. ایک ہوتی ہے زبان حال, جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کے ذریعے سے بہت چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, ضروری نہیں کہ انسان کہے زبان سے. تو ساری مخلوقات تسبیح ضروری نہیں زبان سے ادا کر رہی ہوں, بلکہ ان کا نظام سمجھا رہا ہے کہ بے عیب بنانے والا ہے. جیسے ایک مریض آیا تو آپ نے اسے دیکھ کر پہچان لیا, اس نے زبان سے کہا نہیں کہ میں مریض ہوں, لیکن چہرے کی حالت نے بتلا دیا کہ یہ مریض ہے. چہرے کو دیکھ کر سمجھ میں آ گیا کہ یہ مریض ہے. مومن اور منافق کا پتا کرنا ہو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, علی کا نام لے لیجئے, چہرہ کھل اٹھے تو مومن ہے, مرجا جائے تو منافق ہے. یہ منکر جانتا ہے فقط ایک نعرہ حیدر اسے ظاہر میں باطن میں بہت بدنام کر دے گا, اور علی ولی کے جتنے عدو ہیں وہ جان لیں ایک دن, علی ولی کے جتنے عدو ہیں وہ جان لیں ایک دن, اسی جرم پہ خالق جہنم عام کر دے گا. حدیث میں آیا کہ اگر بغض علی ابن ابی طالب رکھنے والے نہ ہوتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا, اس لیے کہ پھر ضرورت نہیں تھی. تو مقدس جیسا عالم بھی بچتا ہے تو محبت اہل بیت اطہار کے صدقے میں. تو حسین مظلوم اگر وارث ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے تو موسیٰ سے افضل ہیں, عیسیٰ سے افضل ہیں, عیسیٰ کے وارث ہیں. اور ختمی مرتبت کے وارث ہیں. ختمی مرتبت وہ ہیں جو افضل کائنات ہیں. اور یہاں تک بات ہماری پہنچی, اب چونکہ شب سات محرم تو آ گئی, چاہتا یہ تھا کہ حضرت اب عبداللہ کا تعارف ختم ہو جائے کسی حد تک یہاں پر جو زیارت میں ہے. تو جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں. السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ, حضور کے نام پر ایک درود بھیج دے محمد اور آل محمد پر. اب سنیے گا ذرا غور سے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی وراثت حسین ابن علی کے پاس ہے, لیکن آدم کا وارث ہونا, نوح کا وارث ہونا, ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کا وارث ہونا اور بات ہے, محمد مصطفیٰ کا وارث ہونا اور بات ہے. یہ مقام اور یہ معراج وہ ہے جو کسی کو حاصل نہیں. محمد مصطفیٰ کا وارث جو افضل کائنات ہے, جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے, اس کا وارث. کیا فرق ہے حضور میں اور باقی انبیاء میں؟ قرآن سے پوچھیے. ہاں ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, ہماری کیا اوقات کیا ہم موسیٰ اور عیسیٰ اور سرکار ختمی مرتبت میں فرق بتلاتے پھریں؟ ہماری حیثیت کیا؟ لیکن قرآن سے پوچھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا فرق ہے دونوں میں. ابراہیم وہ نبی ہے کہ جو حضور کے بعد افضل ترین ہے, یعنی 124,000 انبیاء میں حضور افضل افضل النبی اور ابراہیم ان کے بعد سب سے افضل. تو باقی انبیاء تو دور کی بات ہے, خود ابراہیم اور حضور میں فرق کیا ہے؟ لیکن ابراہیم ہے خلیل اللہ اور محمد ہے حبیب اللہ, تو بڑا فرق ہے خلیل اور حبیب کی منزل میں. اردو میں ترجمہ ہے, اردو چھوٹی زبان ہے, بہت بہت چھوٹی زبان ہے, لہذا عربی کے مقابلے میں بہت چھوٹی زبان ہے. تو خلیل کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کے دوست, اور حبیب اللہ اللہ کے دوست, اللہ کے محبوب. جبکہ بڑا فرق ہے خلیل کی منزل میں اور حبیب کی منزل میں. خلیل میں مضمر ہے طالب ہونا, حبیب میں مضمر ہے مطلوب ہونا. یعنی خلیل وہ ہے جو اللہ کو چاہے, حبیب وہ ہے جسے اللہ چاہے. اللہ تو حضور اس مقام پر ہے. اور حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ رب ارینی کیف تحیی الموتی. ابراہیم کہتے ہیں خدا مجھے بتلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. خدا نے کیا کہا؟ اولم قال اولم تؤمن. اے ابراہیم کہ ہم پر ایمان نہیں ہے؟ کہ ایمان تو ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, چاہتا یہ ہوں کہ دل مطمئن ہو جائے. تو ابراہیم کے پاس ایمان تھا, اطمینان نہیں تھا. قرآن کہہ رہا نا ولیکن لیطمئن قلبی, معجزہ اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اطمینان مل جائے. تو ابراہیم کو ایمان تھا, اطمینان نہیں تھا. ابراہیم کی منزل یہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, یاد رکھیے گا جب یہ بات بیان ہو رہی ہے, ہم تو ان کی جوتوں پر جو خاک آ جائے نالین مبارک پر, حضرت ابراہیم کی اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. یہ بسا اوقات کو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ انبیاء کے بارے میں ایسی بات ہو رہی ہے. نہیں, انبیاء کا مقام بہت بلند ہے, لیکن جو حضور کے مقابلے میں آ جائے اور اگر وہاں پر موازنہ ہو رہا ہو تو پھر بات الگ ہے. تو ابراہیم کیا ہے؟ ایمان ہے ابراہیم کے پاس, لیکن اطمینان دل کا نہیں ہے. کا معجزہ دکھلائے خدا تاکہ دل مطمئن ہو جائے. تو ابراہیم وہ ہے جو معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اطمینان مل جائے. اور ختمی مرتبت وہ ہے کہ خدا نے مخاطب کیا تو کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے محمد. آپ کا اطمینان ایسا ہے, اے اطمینان والے محمد, ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, پلٹ آئیے آپ خدا کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ آپ خدا سے راضی ہیں, آپ کا خدا آپ سے راضی ہے. یہ ختمی مرتبت کا مقام. لہذا قرآن کریم کہتا ہے وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے حبیب, اس وقت کیا منظر ہوگا قیامت میں, کیسی کیفیت ہوگی کہ جب وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ, ہم ہر امت کو لائیں گے اور اس کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے. ہر امت پر اس کا نبی گواہ ہے کہ فلاں شخص کیسا تھا, فلاں عادل تھا, فلاں فاسق تھا, فلاں گناہگار تھا. ہر امت پر اس کا نبی گواہ ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, جب انبیاء اپنی امتوں پر گواہی دے دیں گے تو پھر ہم آپ کو لائیں گے اور آپ انبیاء کے کاموں پر گواہی دیں گے.
یعنی جملہ عرض کر دوں, انبیاء اور امتوں میں جتنا فاصلہ ہے وہ محمد اور انبیاء میں فاصلہ ہے. اس لیے کہ انبیاء گواہی دیں گے اپنی امتوں پر اور حضور گواہی دیں گے انبیاء پر. کیا گواہی دیں گے؟ کہ نوح نے اپنا کام, حضور کہیں گے خدا سے کہ اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ نوح نے اپنا کام درست انجام دیا. یعنی جب تک نوح کے پاس محمد کی گواہی نہ ہو تو نوح بخشے نہیں جا سکتے. محمد ختمی مرتبہ وہ گواہی دیں گے حضرت ابراہیم کے بارے میں, میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے درست کام انجام دیا. موسیٰ کے بارے میں گواہی دیں گے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, گواہ کون بن سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا, گواہ کون بن سکتا ہے کسی واقعے کا؟ وہ گواہ بن سکتا ہے جو سامنے موجود ہو, وجود رکھتا ہو. جس کا وجود ہی نہ ہو وہ گواہ کیسے بنے گا؟ اور فرمائیے گا. اچھا وجود ہونا چاہیے, تو ساتھ ساتھ وجود باشعور ہونا چاہیے. اس لیے کہ چھوٹا سا بچہ اگر کسی واقعے میں موجود ہو تو بچہ گواہ نہیں بن سکتا. تو وجود بھی ہونا چاہیے اور وجود باشعور ہونا چاہیے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء پر محمد کی گواہی اس بات کی دلیل ہے کہ آدم سے قبل حضور کا وجود بھی تھا, وجود باشعور بھی تھا. لہذا حضور نے فرمایا کہ اولما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو یہ حضور کا مقام ہے. حسین اس محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں. کیا انسان بیان کرے حضور کے بارے میں؟ میں یہ مصرے اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ جو لمبی بات ہوتی ہے وہ چھوٹے مصرے میں آ جاتی ہے, لہذا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا انسان کہے کہ توصیف محمد کی وہ تحریر کہاں تک, توصیف محمد کی وہ تحریر کہاں تک. ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک, ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک. جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک, نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. صلوات بر محمد و آل محمد. تو جہاں معراج پر جبریل کے پر جلنے کا امکان تھا کہ کہا کہ اگر اللہ کے رسول ایک انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے, حضور نالین مبارک کے ساتھ وہاں چلے گئے, تشریف لے گئے. تو کہا جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک, نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے, اور وہ نہیں معلوم حجاب ہے. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے, لہجہ ہے علی کا تو خالق کی زبان ہے. اللہ کے نام پر ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. تو حضور ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو حسین السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. اور جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور تمام انبیاء پر گواہ ہیں, یعنی سب سے پہلے خلق کیے گئے, تو یہ خود حضور نے اپنی روایت میں ارشاد فرمایا, کہا کہ جب اللہ نے, اچھا یہاں بہت احتیاط سے بات کرنے کی ضرورت ہے, یعنی آپ یوں کہیں کہ دنیا خالی تھی اور حضور کے نور کو خلق کیا تو دنیا تو تھی نہیں. کہ آپ کہیں کہ دنیا خالی تھی, دنیا ہی نہیں تھی بھائی, خالی کیا تھی کہ حضور کا نور خلق ہو. اچھا اس زمانے میں خلق کیا تو بھی غلط, اس لیے کہ زمانہ ہی خلق نہیں ہوا تھا. اس جگہ خلق کیا تو بھی غلط, اس لیے کہ کوئی جگہ ہی خلق نہیں ہوئی تھی. آپ کہیں کہ فقط اللہ, یہ بھی غلط, فقط کا لفظ بھی غلط, اس لیے کہ لفظ بھی خلق نہیں ہوئے تھے, حرف بھی خلق نہیں ہوئے تھے, اللہ اس کے آگے کچھ نہیں, بس اللہ. اور پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک نور کو خلق کیا, حدیث قدسی, نور کو خلق کیا اور وہ نور ایسا تھا کہ جسے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، حضور کا نور خلق ہوا، اور پھر اس نور نے جب اتنی عبادت کی کہ مخلوق میں جتنا کمال ممکن تھا انتہائی کمال پر پہنچ گیا، تو اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا. یادی صاحب کے سامنے کرو، اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا. وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، اسی لیے فرق ہے. خدا کیا ہے؟ خدا ہے احد. دیکھیں احد، اب میں پھر عرض کروں، اردو زبان چھوٹی زبان ہے، اس لیے دونوں میں احد اور واحد دونوں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک. جبکہ احد اور واحد میں فرق ہے. احد وہ ایک جو تقسیم نہ ہو سکے. قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایسا ایک ہے جو ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا دو میں. احد وہ ایک جو ڈیوائڈ نہ ہو سکے، اور وہ ایک کہ جو دو ہو تو مل کر ایک نہ بن سکے. بس ایک ایسا ہو کہ بس ایک ہی، یکتا، جس کے لیے اردو میں کہتے ہیں یکتا، ایسا ایک کہ جو ڈیوائڈ نہ ہو سکے. تو اللہ کیا ہے؟ احد. اور واحد کیا ہوتا ہے؟ ایسا ایک جو دو میں ڈیوائڈ ہو سکے، پوسیبل ہو دو میں ڈیوائڈ ہونا. تو اللہ اصل میں کیا ہے؟ احد ہے. کہیں قرآن میں اللہ کے لیے واحد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے تو مفسرین نے لکھا یہاں پر واحد سے مراد بھی احد ہے، اس لیے کہ اصل میں خدا ذات احدیت ہے، ایسا احد کہ جو تقسیم نہیں ہو سکتا دو میں، ایک ہے. اور واحد وہ ایک جو دو میں تقسیم ہو سکتا ہو. لہذا جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل ہو اللہ احد، جب حضور نے اپنا تعارف کروایا تو کہا انا والی من نور واحد. لفظوں کا فرق ہو گیا، اس لیے کہ اللہ احد ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا، محمد واحد ہے، نور تقسیم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ نور دو میں تقسیم ہوا، پھر پانچ میں تقسیم ہوا، پھر بارہ میں تقسیم ہوا، پھر چودہ میں تقسیم ہوا. یہ نور جب چودہ انوار خلق ہو گئے، کوئی نہیں تھا خدا کے علاوہ، جب یہ خلق ہو گئے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ملائکہ کو خلق کیا، اور جیسے ہی ملائکہ خلق ہوئے، یہ حضور بیان فرما رہے ہیں، جیسے ہی ملائکہ خلق ہوئے تو اللہ تو نظر نہیں آتا، تو ملائکہ کو ہمارا نور نظر آیا، اور ملائکہ یہ سمجھے کہ ہم خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. فہم و یسجدون، ملائکہ نے ارادہ کیا کہ ہمیں سجدہ کر لیں، لیکن جیسے انہوں نے سجدہ کرنے کا ارادہ کیا فسبحنا، ہم نے خدا کی تسبیح شروع کر دی. ان کے سجدے سے پہلے ہم نے خدا کی تسبیح شروع کر دی، تو جیسے ہم نے خدا کی تسبیح کی، ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے خدا کی تسبیح کی. فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی، ہمیں دیکھ کر ملائکہ تسبیح کرنے لگے. تو ملائکہ کو تسبیح سکھائیے اہل بیت اطہار نے، انہیں عبادت کرنا سکھلایا ہے اہل بیت اطہار نے. یہ ہے حضور، اتنا قبل کا نور خلق کیا گیا. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ حسین مظلوم ہے، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، عجیب رشتہ ہے حسین ابن علی میں اور محمد مصطفیٰ میں. راوی کہتا ہے کہ میں آیا حضور کے پاس تو مجھے گھر میں کام تھا، ان سے تو بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر پہ نہیں ہیں، اپنی بیٹی کے گھر پر ہیں. میں وہاں پہنچا، میں نے دق الباب کیا، حضور باہر تشریف لائے، سردی کا موسم تھا، تو جیسے آپ نے شال اوڑی ہوئی ہے بہت سنے، حضور نے بھی ایک ردا اوڑی ہوئی تھی. میں نے کچھ بات کی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے حضور بار بار اس چادر کے اندر دیکھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں، تو میری سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے اندر کوئی چیز چھپا رکھی ہے، کیا ہے؟ حضور نے چادر کو ہٹایا تو دیکھا حسین ابن علی سینے سے لگے تھے، اور حضور بار بار ان سے کچھ بات کرتے تھے، اور پھر مجھ سے کہا کہ ھذا حسین فاعرفہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو، اور پھر کہا کہ جو اس سے محبت رکھتا ہے میں اس سے محبت رکھتا ہوں. یہ رشتہ ہے سیر و شہدا میں اور ختمی مرتبت میں. تو حسین وارث ہے محمد مصطفیٰ کے. اور پھر زیارت آگے بڑھی، السلام علیک یا وارث علی ولی اللہ، وارث حسین علی ولی اللہ کے. مجلس چونکہ تاخیر سے شروع ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ لمبی گفتگو کروں، ایک جملہ عرض کر دوں. وارث علی ولی اللہ، انشاءاللہ کل یہاں سے بات شروع کریں گے. تو حسین وارث ہیں मोहम्मद मुस्तफ़ा के और हुसैन वारिस हैं अली मुर्तज़ा के। अलीयन वली अल्लाह, अली है वली। वली कब बनाया गया? अली को बनाया तो बहुत पहले से गया। ऐलान कब किया गया? ऐलान दावत ज़ुलशीरा में भी किया। कदम कदम पर हुजूर ऐलान फरमाते गए फरमाते गए फरमाते गए कि अली वली हैं, अली वली हैं, अली वली हैं, और गदीर के मैदान में फाइनल ऐलान किया। और ऐलान कैसे किया? कहा कि अल्लाह मौलाना, अल्लाह हम सबका मौला है। वाना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला हूँ। अला फहादा मन कुंत मौला फहादा अली मौला। मौलाए कायनात वलीउल्लाह है। वली का मतलब क्या होता है? वली का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह के कानून को अमल दरामद करवाने की सलाहियत रखता हो, इम्प्लीमेंट करने का उसके पास पावर हो। एक शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया रोड पर, तो हम देख रहे थे, हमने कभी कातिल की सजा तो फांसी है। एक आम का दरख्त साथ में लगा हुआ था, हमने फौरन रस्सी वस्सी लगाई और उस कातिल को चढ़ा दिया फांसी पर। तो पुलिस आ गई, हम समझे कि शायद हमारा इनाम लेकर आई होगी। उसने आकर भी कातिल को फांसी दे दी, इसने हमारा काम कर दिया। तो पुलिस ने आके हमें पकड़ लिया। हमने कहा कातिल की सजा तो फांसी है, का फांसी सजा तो है, आपको किसने हक दिया? आपको कानून हाथ में लेने का किसने हक दिया? तो कानून पर अमल दरामद करवाने की ताकत का नाम है विलायत। ये सबके पास नहीं होती। तो कानून पर जो अमल करवा सके उसका नाम है विलायत। और वली वो ओहदा है कि जो नबी से भी बुलंद है, इमाम से भी बुलंद है, रसूल से भी बुलंद है। क्यों? ये सारे ओहदे वो हैं कि जो कुरान में है ना, नबुवत का ओहदा, इमामत का ओहदा, रिसालत का ओहदा, खिलाफत का ओहदा, ये सब कुरान में है। लेकिन विलायत का ओहदा इन सबसे बुलंद है। इसलिए कि नबुवत का ओहदा कितना ही बुलंद क्यों ना हो जाए, रहेगा मखलूक ही में। अल्लाह कभी नबी नहीं होता। रिसालत का ओहदा कितना ही बुलंद क्यों ना हो जाए, रहेगा मखलूक में, इंसानों में। अल्लाह कभी रसूल नहीं होता। अल्लाह तो रसूल भेजने वाला होता है। अल्लाह इमाम नहीं होता, अल्लाह इमाम भेजने वाला होता है। अल्लाह खलीफा नहीं होता, अल्लाह खलीफा बनाने वाला होता है। लेकिन विलायत का ओहदा वो है कि कुरान ऐलान करता है इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, ऐ मुसलमानों सबसे पहला वली तो अल्लाह है। यानी विलायत का ओहदा वो है जो मखलूक से निकलकर खालिक तक पहुंचता है, कि वली अल्लाह है और रसूल है। वो साहिबान ईमान है जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। यह आए विलायत कुरान करीम में मौजूद है। तकरीबन 24 रमज़ान अहले सुन्नत की मोतबर किताबों में ये लिखा हुआ है कि यह आयत उस वक्त नाजिल हुई जब अली ने ज़कात दी 24। और जब मैंने अपनी किताब तलाश करने की कोशिश की तो 18 मिली। यानी हमें उनमें हमसे ज्यादा लिखा हुआ ये, अगर कोई कबूल करना चाहे, हक को पहचानना चाहे। 24 किताबों में लिखा हुआ है कि शान नुज़ूल ये है कि जब मौला अली ने ज़कात दी रुकू में, ये आयत नाजिल हुई कि तुम्हारा वली वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। अलबत्ता बाद में बहुत सो ने कोशिश की कि हम भी कहीं रुकू वगैरह में कोई ना कोई ज़कात देते हैं इधर उधर। ये तारीख में है कि उन्होंने जब देखा कि आयत नाजिल हो गई तो उन्होंने सोचा कि चलो हम भी प्री प्लान, वो फकीर भी फैब्रिकेटेड जो लेने के लिए आ रहा है। भाई अंगूठी बाद में वापस भी तो लेनी है ना, सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये बहुत सो ने कोशिश की, तारीख में जाकर नाम देख लीजिएगा। मिंबर से मैं कह नहीं सकता कि किस किस ने ये काम किया कि उन्होंने भी रुकू में कोशिश की कि हम भी कुछ ज़कात दे दें। वो किसी ने अच्छा मिस्रा का कहा कि उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। सलावत बनो। मेरे को नारा लगा रहा था, रुक गया यार, वो मुझे इजाजत है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
सरदार। इन बच्चों की सलामती के लिए चाहता था एक दुरूद भेज दिया मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो बहुतों ने बाद में अंगूठी देने की कोशिश की कि हमारे लिए भी कोई आयत वायत नाजिल हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। ये अली का शरफ था, अंगूठी देते हैं आयत नाजिल होती है, रोटियां देते हैं सूरा नाजिल होता है। मोमिनीन का शरफ था। तो ये आयत इस बात की दलील है कि अली वलीउल्लाह है। ये बात तमाम मुसलमान फिरकों में मैथमेटिक्स के थ्योरम की तरह साबित और वाजे हो चुकी है कि अली वली हैं। हाँ, विलायत के माना में इख्तिलाफ जरूर है कि उन्होंने कहा कि वली का मतलब दोस्त है, हमने कहा वली का मतलब मौला है और आका है, लेकिन वली होने में कोई इख्तिलाफ नहीं। माना में इख्तिलाफ है कि उन्होंने कहा वली का मतलब दोस्त और हमने कहा वली का मतलब मौला। तो अब मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, देखिए अरबी ग्रामर की बात है, बहुत वाज़े, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, यकीनन तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलो, ये वाव बड़ा कीमती है, वाव यानी और। आपने कहा कि मैं मजलिस में आया और मेरा भाई आया, ये और क्या करता है उर्दू में, जो हुक्म पहले के लिए था वो बाद के लिए साबित करता है। इंग्लिश में एंड, उर्दू में और, यानी और का मतलब ये है कि जो आपने पहले वाले के लिए बात की थी वही बात दूसरे वाले के लिए भी है। अरबी में है वाव, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलो, अल्लाह वली है और रसूल वली है, यानी जो बात जो पहले के लिए हुक्म था वही बाद वाले के लिए। और फिर दोबारा वाओ, व रसूलों के बाद दोबारा वाओ, वल्लज़ीना, और वो लोग के जो हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। बार बार ये वाओ की तकरार बतला रही है कि चाहे विलायत का मतलब आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन है तीनों एक ही लाइन में, तीनों एक ही सफ में है कि अल्लाह और हुजूर और वो लोग के जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। अब मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, अल्लाह को किस स्टैंडर्ड पर रखना चाहेंगे आप? सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह को किस स्टैंडर्ड पर रखना चाहेंगे आप? अल्लाह से दोस्ती यारी करना चाहेंगे? ये अल्लाह खालिक है, अल्लाह मौला है, अल्लाह मालिक है, अब क्या किया जाए? अल्लाह दोस्त हो गया, ये यार हो गए, वो चार हो गए, ये सब। तो अल्लाह को किस स्टैंड पर रखना चाहेंगे? अगर अल्लाह मौला है, आपने कहा नहीं अल्लाह तो दोस्त है, हमारे दोस्त है यार है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, आपने अगर नऊज़ु बिल्लाह इस स्टैंडर्ड पर रखा तो ठीक है, फिर आप रसूल को भी उसी स्टैंडर्ड पर रख लीजिए और आगे जो साहिबान ईमान है हम तस्लीम करते हैं उन्हें भी उस स्टैंडर्ड पर रख लीजिए कि अगर आप इतना गिरने को तैयार हैं। और अगर आप कहते नहीं अल्लाह मौला है तो फिर वाव है दरमियान में, तो वाव को बर्दाश्त कीजिए, फिर जब अल्लाह मौला है तो रसूल भी मौला है तो फिर अली भी मौला है। आज टाइम का दोबारा पूरा तो नहीं हो गया कहीं आज टाइम? अल्लाह खुदा आप सबको सलामत रखे इंशाल्लाह। हमारे एक अजीज हैं, उनके साथ ये बात भी पेश आ गई कि वली के बारे में अंदरून सिंध में मुनाजरा हो रहा था एक,
تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ بھی ولی ہے اور حضور بھی ولی ہیں, اور آپ کی کتابوں میں نے عرض کیا 24 کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مومنین سے مراد مولائے کائنات علیہ السلام ہے, تو علی بھی ولی ہیں, تو علی کو مولا ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, لکھا ہوا تو ہے کہ علی ولی ہیں, لیکن یہاں پر مولا کا مطلب ولی کا مطلب مولا نہیں ہے, ولی کا مطلب دوست ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ولی کا مطلب دوست ہے, تو لہٰذا ولی کا مطلب دوست ہے تو دوست پہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر مولا مطلب ہوتا تو ٹھیک ہے, ہم امام مان لیتے, آقا مان لیتے. تو ہمارے عزیز ہیں قم کے ساتھی, وہ نقل کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے وہاں پر اور سندھ میں یہ ہو رہا تھا, تب واقع ایسے موقع پر مولا ہی مدد کرتے ہیں. پھر مجمع لگا ہوا تھا, دیہات بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو آپ جو سندھ کے ماحول سے واقف ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. پھر تو مجمع لگا ہوا ہے پورا, اور انہوں نے کہا کہ ولی کا مطلب تو دوست ہے. کہہ رہے میں نے بڑے تحمل سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی مان لیتے ہیں کہ ولی کا مطلب دوست ہے, جب لڑکی کی شادی ہو تو ولی سے اجازت لینا ضروری ہے, باپ سے اجازت نہ لینا پھر دوست سے اجازت لے لینا, پھر پھر یہ کر لینا. تو جس کو آپ حقیقت بتلائیے اور نہ تسلیم کرنا ہو تو پھر کیسے منوائیں اسے, پھر وہ نہیں مان سکتا. تو آپ کا کام ہے حجت تمام کر دینا. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا, کتنے نوجوان پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, آفس میں بحث ہوتی ہے, فیکٹری میں بحث ہوتی ہے, جہاں جاب کرتے ہیں وہاں بحث ہوتی ہے کہ مولانا اتنا سمجھاتے ہیں, دلیل دیتے ہیں, لیکن مانتا نہیں, ہم کیا کریں, پریشان ہو گئے. میں نے کہا اللیس للانسان الا ما سعی, انسان کا کام فقط کوشش کرنا ہے. آپ اطمینان سے سمجھا دیجئے, نہ مانے تو نہ مانے, آپ کا کام کوشش کرنا ہے, آپ کا کام زبردستی منوانا نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سے ایسے تھے جو بزم رسول میں بیٹھ کر نہیں مانے تو آپ کے آفس میں بیٹھ کر کیسے مانیں گے؟ تو اس میں پریشان نہ ہو جائیے, اس میں آپ بات پیش کر دیجئے بس, پھر جسے ماننا ہے تو مان لے, نہ ماننا تو نہ مانے. تو علی ولی ہیں, ہم نے تو مان لیا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ولی ہیں, اور حسین السلام علیہ کیا وارثہ امیر المومنین ولی اللہ, حسین اس امیر المومنین علی کے وارث ہیں کہ جو ولی ہے. تو جب علی ولی ہیں تو حسن بھی ولی, حسین بھی ولی, علی مولا اور حسن مولا اور امام حسین السلام بھی مولا, یعنی آقا ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. امیر المومنین کی ولایت وہ ہے, چونکہ دن میں یہ چوتھی مجلس ہوتی ہے الحمدللہ, تو میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے یہ روایت کہیں یہاں پڑھی تھی یا کہیں اور پڑھی تھی, تو چھوٹی سی روایت ہے, اگر تکرار ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں. کہ ولایت مولا کائنات کی فقط ایسا نہیں کہ انسانوں پر ولایت ہے, نہیں, پھلوں پر ولایت ہے, جنوں پر ولایت ہے, یہ ساری ولایت ہے مولا کی. خالی انسان کمبر لے کر آتے ہیں ایک پھل, یہاں پڑھی تھی روایت, پڑھ چکا ہوں میں, ہاں ٹھیک ہے رہنے دیں, چلے پھر دوسری روایت پڑھ دیتا ہوں کہ جو مجھے معلوم ہے کیا نہیں پڑھی. اچھا مجھے یہ کہہ رہے پڑھ لیں, اچھا چلیں آپ کہتے پڑھ لیتا ہوں میں. یہ شاید اس لیے بھی پڑھنا مناسب ہے کہ شاید اگر پہلے پڑھی تھی تو اس وقت اتنے مومنین نہیں تھے, تو بات پہنچ جائے گی, اور جو گاڑیوں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں. تو مولا کائنات کی ولایت پھلوں پر بھی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کمبر کچھ پھل لے کر آئے خربوزے, اور مولا نے اسے کاٹا تو پہلا کڑوا نکلا, دوسرا بھی کڑوا نکلا, تیسرا بھی کڑوا نکلا. تو اس کے بعد مولا نے کہا کہ یہ پھل کڑوے تھے, بے مزہ تھے. کمبر نے سوال کیا, یہ امیر المومنین یہ پھل بے مزہ کیوں ہیں, یہ کڑوے کیوں ہیں؟ مولا نے کہا کہ یہ وہ پھل ہیں جنہوں نے میری ولایت سے انکار کر دیا, اللہ نے ان سے مٹھاس کو لے لیا. تو اللہ نے اسے ان سے ولایت کو لے لیا. تو ولایت امیر المومنین پھلوں پر بھی ہے, اور میں نے عرض کیا کہ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی, جو میں روایت عرض کر رہا تھا, ایک گھنٹہ ہو رہا ہے بات کرتے ہوئے, میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں انشاءاللہ, نہیں ایک گھنٹے سے کچھ کم, اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ چونکہ وقت 45 منٹ تھا, میں ایکسیڈ ہو گیا, آخری شبے ہیں, گریہ بھی زیادہ ہونا چاہیے, مصائب کا حق ہے, اس لیے کہ آپ رونے کے لیے تشریف لائے ہیں تو گریہ ہونا چاہیے. مسجد کوفہ یا پہلے ایک مل کے سلوات بھیجیں پھر انشاءاللہ روایت عرض کرتا ہوں. مسجد کوفہ نجف اشرف کے قریب, خدا انشاءاللہ آپ سب کو زیارت نصیب کرے اس مقام کی. مسجد کوفہ کے اعمال میں ہے کہ اس کے کئی دروازے ہیں, اس میں سے ایک دروازہ ہے باب الثعبان. ثعبان عربی زبان میں کہتے ہیں اجدہے کو, جو بڑا صاف ہو اسے کہتے ہیں ثعبان. باب الثعبان وہ دروازہ ہے جہاں سے داخل ہونا کوفہ میں مستحب ہے, لیکن اب وہ راستہ ایگزٹ کے لیے فقط ہو گیا ہے, اب وہاں سے ظاہر جا نہیں سکتا, لیکن اصل روایت میں ہے کہ وہاں سے داخل ہوا جائے مستحب ہے. باب الثعبان اس دروازے کا نام کیوں ہے, اجدہے والا دروازہ؟ اس کا نام اس لیے ہے اجدہے والا دروازہ کہ مولا مسجد کوفہ میں بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور ایک اجدہا اس دروازے سے داخل ہوا کوفہ میں, بہت بڑا. مسجد کوفہ میں داخل ہوا تو جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے اتنا بڑا اجدہا تھا کہ دیکھ کر ڈر گئے اور اٹھ کر جانے لگے. امیر المومنین نے روک دیا, کہا نہیں سکون سے بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ یہ اجدہا تمہیں کچھ نہیں کرے گا. وہ اجدہا آتا ہے, مولا خطبہ دے رہے تھے, بالکل ساتھ مولا کے وہ اجدہا موجود ہے اور مولا سکون کے ساتھ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. وہ جو گہوارے میں اجدہے کے دو ٹکڑے کر دے تو اسے اجدہے سے کیا ڈر. تو مولا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. روایت کا جملہ یہ کہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان پر وہ خوف طاری تھا کہ ان کی نگاہیں تو مولا کی طرف تھیں لیکن ذہن اجدہے کی طرف تھے, بہت خوف طاری تھا. تو مولا نے مجبوراً درمیان سے خطبہ چھوڑ دیا. موضوع کیا ہے, موضوع ذہن میں رکھیے گا کہ علی کی ولایت کہاں کہاں پر ہے. تو مولا نے درمیان سے خطبہ چھوڑ دیا اور مولا نے اس اجدہے سے بات شروع کر دی, باتیں کی, اس کے بعد اجدہا چلا گیا. تو جب ان کی جان میں کچھ جان آئی جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین یہ کون تھا, یہ اب اجدہا, آپ اجدہے سے کیا بات کر رہے تھے؟ تو مولا نے کہا کہ یہ وہ جن تھا کہ جس کا باپ میری طرف سے جنوں میں نمائندہ ہے, میری طرف سے چونکہ میں جنوں کا بھی امام ہوں اور جنوں پر بھی میری ولایت ہے, لہذا اس کا باپ وہ جنوں میں میری طرف سے نمائندہ تھا. اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے تو یہ آیا ہے میرے پاس پوچھنے کے لیے کہ یا امیر المومنین اب کیا حکم ہے, اب آپ کا نمائندہ کون ہے؟ تو میں اپنا نمائندہ معین کر رہا تھا جنوں میں کہ علی کا نمائندہ کون ہے. تو اس روایت کے راوی پانچویں امام ہیں, تو پانچویں امام اس روایت کو نقل جب کر رہے تھے تو کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ مولا وہ خالی آپ کے جد کے پاس آتا تھا وہ جن یا اب بھی آتا ہے؟ مولا نے کہا اکثر آتا رہتا ہے, اکثر آتا رہتا ہے. تو لہذا ان کی ولایت کو آپ یہ نہ سمجھیے خالی انسانوں پر, نہیں جنوں پر بھی ہے, ملائکہ پر بھی ہے, انبیاء پر بھی ہے, جنوں پر بھی, سب پر ہے ولایت. ہاں وہ جو باب الثعبان, بس یہیں سے ربطِ مصائب. باب الثعبان وہ بعد میں مشہور ہو گیا باب الفیل کے نام سے, یعنی اجدہے والا دروازہ تبدیل ہو گیا ہاتھی والے دروازے سے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حاکم شام کو پتا چلا کہ علی کا یہ معجزہ ہوا ہے اور ایک اجدہا آیا تھا اور علی نے اس اجدہے سے بات کی اور مولا کا یہ معجزہ مشہور ہونے لگا اور وہ دروازہ باب الثعبان کے نام سے مشہور ہو گیا, تو اس معجزے کے آثار کو ختم کرنے کے لیے تاکہ ذہن سے یاد مٹ جائے انہوں نے یہ کام کیا کہ وہاں پر ہاتھی بنوا دیا. ایک ہاتھی مہینوں تک بندھا رہا اس دروازے پر, تو مہینوں تک جب ہاتھی وہاں پر بندھا رہا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ہاتھی والا دروازہ ہے, وہ اجدہے والا ذہن سے نکل گیا. اور بدقسمتی سے میں گزارش کروں گا جو زیارت کی کتابیں لکھتے ہیں, میں نے خود یہاں پر بھی زیارت کی بہت سی کتابوں میں دیکھا باب الفیل. باب الفیل وہ نام ہے جو حاکم شام نے رکھوایا تھا, اصل میں نام باب الثعبان ہے, لہذا اب اصلاح کر لیجئے. باب الفیل وہ نام ہے کہ جو مولا کے معجزے کو چھپانے کے لیے یہ کام کیا گیا, اور مولا کے معجزے کو اور مولا کی ولایت کو چھپانے کے لیے حسن یہ حاکم شام نہیں, بہت پہلے سے جب غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ غدیر کے مجمع کا بریک کیا تھا, ہر مشین جو چلتی ہے اس کا بریک ہوتا ہے, تو سائیکل کا الگ بریک ہوتا ہے اور کار کا الگ بریک ہوتا ہے, ہوائی جہاز کا الگ بریک ہوتا ہے, جیسے جتنی بڑی مشین ہو اتنا بڑا بریک ہوتا ہے. غدیر میں 100,000 حاجیوں کا قافلہ چل رہا ہے اور حضور کو علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے, تو کس نام کے ساتھ, کس بریک کے ساتھ اس قافلے کو روکا؟ आज आप तस्वूर ना कीजिए कि 1,00,000 SMS आपने कर दिए फौरन से, काफिला रुक गया, सबने SMS देख लिया, खड़े हो जाओ हुजूर कह रहे हैं, ना SMS है ना फोन है ना कुछ भी नहीं है, उस काफिले को रोका कैसे जाए। तारीखों में लिखा हुआ है, आप जानते हैं गदीर के काफिले का ब्रेक क्या था, किस नारे को बुलंद किया गया और काफिला रोका गया, सलमान और अबू ज़र जैसे असहाब ऐलान करते थे, हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल, खैर अमल की तरफ जल्दी करो, अच्छे अमल की तरफ जल्दी करो। हुजूर ने हैया अला खैरिल अमल कहलवा कर गदीर के काफिले को रोका, हुजूर ने हैया अला खैरिल अमल कहलवा कर गदीर के काफिले को रोका, और जब गदीर के काफिले को रोक दिया तो फिर कहा कि आज से अजान में हैया अला खैरिल अमल शामिल कर दो, ताकि जब भी अजान में हैया अला खैरिल अमल कहा जाए और मौज़िन अजान बुलंद करे तो अली की विलायत जहनों में आती रहे, हर वक्त अली की विलायत रिकॉल होती रहे कि हैया अला खैरिल अमल, ये तो वो जुमला था जो गदीर में शामिल हुआ था, हैया अला खैरिल अमल मौला अली की निशानी है, जब भी तो जुमले से दुश्मनी है जब अजान में नहीं है, उसकी वजह यह हैया अला खैरिल अमल क्यों अजान में नहीं है, इसलिए कि इससे अली की विलायत याद आती है। और मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम शिया सुन्नी भाई हैं और बरादरान अहले सुन्नत, उनसे गुजारिश करूंगा इस मामले पर गौर करें, हालांकि खुद आपकी मोहतरम किताबों में लिखा हुआ है कि अस्सलात खैरुम मिनन नौम, ये हुजूर के दौर में नहीं था, ये बाद में शामिल किया गया, कब शामिल हुआ, दूसरी खिलाफत के दौर में लिखा हुआ है, वाज़ह लिखा हुआ है। अच्छा ये जुमला भी अच्छा है, हमें इस पे इतराज नहीं है, अस्सलात खैरुम मिनन नौम यानी नमाज नींद से बेहतर है, जुमला तो अच्छा है, एतराज नहीं करना चाहिए अच्छे जुमले पर कि नमाज वाकई नींद से बेहतर है, कोई सो रहा हो तो उससे बेहतर है कि नमाज पढ़ ले, तो नमाज नींद से बेहतर तो है, लेकिन अली ने शबे हिजरत बिस्तर रिसालत पर सोकर बतला दिया कि कभी कभी सोना भी नमाज से बेहतर है। खुदा आपके सुन जिंदाबाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी गदीर कुर्बान गदीर हैं, बुग़्ज़न लअबीक, है हुसैन तेरे बाप की दुश्मनी में तुझे शहीद कर रहे हैं, हसन मुश्तबा भी यही नतीजा था कि हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश की गई, वो जो नवासे रसूल हो, वो जो जाने रसूल हो, वो चाहता यह है कि रसूल के पहलू में दफन हो जाए, लेकिन हसन मुश्तबा को इजाजत नहीं दी गई, कहा कि उम्मत के इत्तेहाद की खातिर, मौला हुसैन से वसीयत की थी उम्मत के इत्तेहाद की खातिर अगर ये राजी ना हो तो फिर मां के पहलू में दफन कर देना। यतीम हसन कासिम, करबला का वो अजीब शहीद, 13 बरस का सिन है, 2 करबला में मौला हसन अलैहिस्सलाम की औलादें थी, हजरत कासिम ही का तस्करा होता है, हसन मुसन्ना भी थे, हसन मुसन्ना के बारे में तारीख ये कहती है कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, बहुत छोटा सा सिन था इनका, हसन मुसन्ना का ज्यादा बड़ा सिन नहीं था, यानी हजरत कासिम से छोटे थे थोड़े, वरना इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद हुए खुद 10 साल तो हो चुके थे, लिहाजा कम से कम 10 साल के, 11 साल की उम्र थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिर में जिहाद फरमा रहे थे, एक शकी चाहता था कि मौला हुसैन पर तलवार का वार करे, तो तारीख ये कहती है कि खैमे से एक छोटा बच्चा निकला और वो आगे आया और जब मौला पर तलवार चलने लगी उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, हाथ कलम हो गए बच्चे के, छोटा बच्चा था। और उसके बाद हसन मुसन्ना पर एक और वार हुआ اور وہ بے ہوش ہو کر غش کھا کر کربلا کی زمین پر گر گئے۔ امام حسن علیہ السلام کی نسل سے جو سادات ہیں وہ حسن مسنہ کی اولاد میں سے، وہ ایسے کہ دشمن یہ سمجھا کہ حسن مسنہ کی شہادت ہو گئی ہے، لہذا دشمن چلا گیا۔ 11 محرم کو جب بنی اسد کا قبیلہ آیا لاشوں کو دفنانے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ حسن مسنہ وہ ہیں کہ جن میں ابھی رمق باقی ہے، لہذا انہیں اپنے ساتھ لے کر گیا اور ان کا علاج کیا گیا۔ یہ دوبارہ مدینے واپس پہنچے اور ان کے ذریعے سے حسنی سادات آگے بڑھے۔ حسن کی ایک اولاد یہ تھی اور دوسرے قاسم ابن الحسن۔ قاسم وہ شہید ہیں کہ 13 برس کا سن دنیا اپنی جانب کھینچتی ہے، 13 برس میں انسان سوچتا ہے میرا مستقبل ہے، میری زندگی ہے، لیکن عجیب خاندان اہل بیت کے بچے تھے۔ شب عاشور حسین نے کہا کہ شہید ہونے والوں کے نام لیے، کہ حبیب تم شہید ہو گئے، مسلم تم شہید ہو گئے، عباس کا نام لیا، علی اکبر کا نام لیا۔ جب سارے نام ختم ہو گئے اور شہیدوں کے نام مکمل ہو گئے تو روایت کہتی ہے کہ 13 برس کا جوان کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے چچا کل کے شہیدوں میں آپ نے میرا نام نہ لیا چچا؟ حسین نے کہا قاسم کیف الموت عندک، موت کو کیسا سمجھتے ہو، موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ کہ چچا احلا من العسل، جیسے بچے جواب دیتے ہیں ویسی جواب دیا، کہ چچا موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، میٹھی ہے شہد جیسی۔ حسین نے کہا بس قاسم جب موت تیرے نزدیک شہد جیسی ہے تو پھر کل کے شہیدوں میں تیرا کیا، تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے؟ قاسم اپنی شہادت کا سن کر مطمئن ہو گئے، لیکن علی اصغر کا نام سنا تو برداشت نہ کر سکے، کہا چچا کیا یہ فوج بے حیا خیموں میں گھسائے گی؟ میرے بھائی اصغر کو شہید کرنے کے لیے خیموں میں آ جائے گی؟ حسین نے کہا نہیں قاسم، میں خود علی اصغر کو گود میں لے کر جاؤں گا میدان میں، علی اصغر میدان میں شہید ہوں گے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے شہزادہ قاسم، آپ نے فقط تصور کیا تھا کہ فوج خیموں میں آ جائے اور برداشت نہ ہو سکا، ہائے رے غیرت سید سجا، میرا بیمار امام۔ بیمار امام نے کیسے برداشت کیا؟ اب مصائب کے اعتبار سے کیا عرض کروں، کچھ باتیں ہیں کہ جو یہاں محفل میں نہیں پڑی تھی یہاں پڑھ رہا ہوں، اور کچھ باتیں جو وہاں پڑھ چکا تھا۔ مصائب کی روایت تو نہیں بدل سکتی، لیکن یہ حسین کے مصائب کا معجزہ ہے، جتنی بار سنو آنکھوں میں آنسو آتے۔ میں جملے کہتا جا رہا ہوں، آپ سمجھتے جائیں گے کہ آگے کیا جملہ آنے والا ہے، لیکن منتظر ہوتے ہیں وہ جملہ کہا جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ یہ مصائب حسین ابن علی کا معجزہ ہے۔ عاشور کا دن آیا، قاسم شہادت کی خبر تو پا چکے ہیں، لیکن بار بار آتے ہیں کہتے ہیں چچا مرنے کی اجازت دیجئے، اور حسین کہتے ہیں قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ قاسم وہ شہید ہے، ایک جملہ عرض کروں، میرے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گی، اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں۔ قاسم شہادت بھی مبارک ہو، سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو، آپ کی پسلیاں بھی شہید ہوئی لیکن آپ سے پہلے فاطمہ زہرا کی پسلیاں۔ آیت اللہ گل پائیگانی مرجع تقلید جو تھے کہتے تھے جس امام کا ذکر ہوتا ہے وہ امام مجلس میں آتے ہیں۔ یہ خطیب کا جملہ نہیں ہے، ایک یہ آیت اللہ گل پائیگانی مرجع تقلید ان کا جملہ ہے، کہتے تھے جس امام کا ذکر ہوتا ہے وہ امام مجلس میں آتے ہیں، لیکن ماں فاطمہ زہرا کا ذکر ہوتا ہے تو 12 کے 12 آتے ہیں۔ اس لیے میں نے بی بی کا نام لے لیا تاکہ مجلس میں مولا تشریف لے آئیں، خود بی بی بھی آتی ہیں پرسا قبول کرنے کے لیے، اور میں کیا عرض کروں، مجھ میں تو مجال نہیں، اگر روایت نہ ہوتی تو کبھی نہ کہتا، زہری کی روایت ہے بی بی کہاں بیٹھی ہے، جہاں آزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں۔ حسین کی دکھیاری وہاں وہاں بیٹھی ہے
اور خدا سے دعا کر رہی ہے بارے الہ میرے حسین پر رونے والوں کو بخش دے، میرے حسین پر رونے والوں کی حاجتیں پوری کر دے. شہزادی آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے، آج صاحب مجلس مولا حسین بھی ہے اور مولا حسن بھی ہے، مولا حسن کو پرسہ دیجیے. مولا آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے تھے، آپ کے لال کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے.
قاسم اجازت لے کر چلے، میدان میں پہنچے، جہاد کرتے ہیں. کچھ دیر بعد آواز دی، چچا میری مدد کو آئیے گا. ایک جملہ میں نے علماء سے سنا ہے، بڑا دل سوز جملہ ہے، اس قوت کو محسوس کیجئے گا. شہزادہ قاسم 13 برس کے ہیں، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو کوئی کہتا تھا یا مولا ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے، کوئی کہتا تھا مولا میرا آخری سلام. لیکن قاسم 13 برس کے تھے، جب گھوڑے سے گرے تو پہلا جملہ کہا اما تیرا قاسم گر گیا. قاسم گر گیا، بس حسین نے آواز سنی، مولا حسین. قاسم کا جو قاتل تھا وہ چاہتا یہ تھا کہ قاسم کا سر قلم کر دے حسین کے سامنے. مولا قاسم کو وہ سر قلم کرنا چاہتا تھا، مولا نے اس قاتل پر حملہ کیا، قاتل نے فوج کو مدد کے لیے بلایا، فوج مدد کے لیے آتی ہے، فوج میں ہلچل شروع ہوئی، دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف دوڑنا شروع ہوئی، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف دوڑنا شروع ہوئی، درمیان میں قاسم کا لاشا ایک ایک تاپ پر آواز دیتے تھے چچا دیکھ رہی، چچا میرا لاشا بامال ہو گیا. چچا لاشا بامال ہو گیا اور حسین قاسم کی لاش پر پہنچے، شہادت ہو چکی تھی، آخری بات نہ کر پائے، لیکن قاسم کی لاش کو دیکھ کر کہا قاسم تیرا چچا تو سو شرمندہ ہے، تو مدد کے لیے بلاتا رہا اور چچا تیری مدد کو لا سکا. بس قاسم کی لاش کے ٹکڑے حسین نے جمع کرنا شروع کیے، مجھے نہیں معلوم کیسے جمع کی ہے، شاید یا علی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی، یا علی مدد کہہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیاں اٹھائی، یا علی مدد کہہ کے ٹکڑے جمع کیے. قاسم کی لاش کو کپڑے میں بند کیا، کپڑا حسین نے گٹری پشت پر رکھی اور اب قاسم کی لاش کو لے کر چلے. در خیمہ پر پہنچے، کہا زینب قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ بتاؤں، ماں برداشت نہ کر پائے گی. بی بی نے ایک عجیب سوال کیا، کہا بھیا تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں ہے، قاسم کی لاش کہاں ہے؟ حسین نے کہا زینب یہ پیٹ پر جو گٹری دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی بامال لاش کے ٹکڑے. لاش اندر پہنچی، آپ رو چکے ہیں، مجلس مکمل ہو چکی ہے، بی بی آپ کو اجر عطا کریں. آخری جملہ کہہ دوں، ماں کے دل کے جذبات عرض کر دوں، کربلا کی مائیں کیسی مائیں تھیں. جب لاشا اندر پہنچا ہے، بی بیوں نے شہزادی ام فروا سے لاشا چھپا لیا، اس لیے کہ لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، ماں شاید برداشت نہ کر پائے. لیکن بی بی نے اصرار کیا، بی بی نے کہا شہزادی مجھے لاش دکھلائیے، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے لال نے کیسے قربانی دی ہے، میرا بیٹا کیسے شہید ہوا ہے. اگر شہید کی مائیں میری آواز سن رہی ہے، وہ شہید کی بہنیں جو میری آواز سن رہی ہے، چاہے عاشور کے شہید ہو چاہے چہلوں کے شہید ہو، آپ پر ہمارا سلام، آپ پر ہماری جانے نثار. کسی نے بیٹا دیا ہے، کسی نے بھائی دیا ہے، کسی نے اپنا سہاگ دیا ہے، وہ فاطمہ زہرا کے پاس اجر پائیں گے. لیکن آپ کو ہمت عطا ہوتی ہے جب کربلا کا واقعہ بڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ جب قاسم کی لاش لائی گئی، ماں نے دیکھا لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ 13 برس کا جوان ہو لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہو. ماں نے ایک ہاتھ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پر رکھا، ایک ہاتھ کربلا کی زمین پر رکھا اور سجدہ بجا لایا، کہا بارے الہ تیرا شکریہ، تم نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کی. اور پھر قاسم کو دیکھ کر کہا قاسم تیری ماں تجھ پر قربان ہو جائے، تو نے مجھے ماں فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا. ماتا میں